السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري خلائق اجمعين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. أما بعد فقال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. درود پڑھے محمد وآل محمد. ایام ماہ رجب کی مناسبتوں کے اور اس میں خصوصاً یہ شب آپ سب جانتے ہیں کہ امام آپ کے دسویں امام کی شہادت کی شب ہے. جب اس پروگرام کا مجھ سے ٹائم لیا جا رہا تھا تو شاید اس وقت ہمارے میزبانوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شب شب شہادت کی ہو جائے گی. اس لیے اس کو عنوان سیمینار کا دیا تھا. ہمارا موضوع بھی حالات حاضرہ رہتا ہے. عموماً ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان کے یا پاکستان کے باہر دنیا کے حالات پر کچھ بات کریں، لیکن کیونکہ شب شب شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے تو حق بنتا ہے کہ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں. اور انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے کہ جو سوالات کا سلسلہ اگر ہو جائے تو تکملہ یا اپنی بات کو مکمل ہم انشاءاللہ سوال و جواب کی صورت میں کر لیں. زیادہ وقت ہم لے لیتے ہیں آپ کا اس مناسبت کی جو آج کی شب ہے، اور آپ کی جو تشنگی سیاسی مسائل کے موضوع پر ہے انشاءاللہ وہ سوالات کی صورت میں آپ سے لے لیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. دو تین باتیں، وہ بنیادی باتیں، مقدماتی باتیں کہ جنہیں شاید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہر محفل میں بیان کیا جائے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہمارے ہاں صرف اور صرف ایک رسمی عادت بن کے نہ رہ جائے. کیونکہ پروگرام شروع ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو جمع ہو جانا چاہیے، تو ہم کسی کو بٹھا دیتے ہیں وہ قرآن شروع کر دے، لوگ سن کے آ جائیں کہ بھائی پروگرام شروع ہو گیا ہے. قرآن ہمارا اس پروگرام کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے. قرآن کو اتنی اہمیت دیں کہ جتنی بات کے سخنران کو دینی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. قرآن، دوسری بات، صرف عربی زبان تک محدود نہ رہے. شاندار آیات کی تلاوت، ویسے تو پورا قرآن ہی شاندار ہے، لیکن اچھی آیات کا انتخاب ہوا، بہترین آیات کا انتخاب ہوا، اچھے انداز میں منتقل کی گئی. لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ 99% یہاں پر بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے اگر میں پوچھوں کہ کسی آیت کا ترجمہ مجھے سناؤ کہ جو ابھی پڑھی گئی، تو ہم سب شاید جواب دینے سے قاصر ہوں. یہ اچھی روش نہیں ہے. قرآن عربی میں پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے تاکہ ثواب مکمل اپنی اصل حالت اور حیثیت کو حاصل کر سکے۔ ایک بات ہو گئی مقدماتی بات، دوسری بات یہ جو ولادتوں اور شہادتوں کی مناسبتیں ہوتی ہیں، ولادتیں اور شہادتیں، سب سے زیادہ تشیع میں انہیں منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مناسبتیں ہیں کہ جنہیں ہم مناتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس پر ہم توجہ دیتے ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ولادتیں اور شہادتوں کے پروگرامز ہیں۔ میری خواہش یہ ہے جو مقدماتی بات میں نے کہا کہ شاید اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہر دفعہ کرنی پڑے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہیں ایک آدھ مجلس، ایک آدھ محفل، ایک آدھ میلاد تک محدود نہ ہو جائے۔ ہمیں جب اہل بیت علیہ السلام کی کسی بھی ان شخصیات میں سے کسی کی بھی ولادت یا شہادت کے موضوع پر یا وہ ایام داخل ہوں تو کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے کہ وہ پورا دن کم سے کم اہل بیت کا ہم پر کم سے کم یہ حق بنتا ہے کہ وہ پورا دن ہم اس شخصیت کے ساتھ گزاریں۔ علاقے کے لوگ اس طرح پلان کریں، سخنرانی ایک حصہ ہونا چاہیے، گفتگو ایک موضوع ہونا چاہیے۔ لیکن اور دیکھیں، آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا شب شہادت ہے، کل ان کا روز شہادت ہوگا، کیا صرف ایک ہی پروگرام ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہو جائے کہ وہ دن ہمارے بچے بھی امام کے ساتھ گزار رہے ہوں، ہمارے بڑے بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی، پروگرام اس طرح منعقد کیے جائیں کہ وہ۔ اور یقین کیجئے اگر آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، ایک سال بعد ایک کی شہادت آئی ہے، ایک سال کے بعد ایک کی ولادت آئی ہے، آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو آپ یقین کیجئے آنے والی نسلیں، ویسے تو موجودہ نسل میں بھی خطرہ ہے، آنے والی نسلیں بالکل فارغ ہیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے، دو تین اماموں تک محدود رہ جائیں گے آپ لوگ، جیسے امام علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، ان تک آپ محدود رہ جائیں گے۔ اور آپ کو میں اس تیسری بات کو بھی اسی کے ساتھ، تیسرے مقدمے کو بھی منتقل اسی کے ساتھ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ میں نے چھوٹی بڑی بہت ساری محفلوں میں کہا کہ آپ مجھے، جوانوں سے بھی کہا، بزرگوں سے بھی کہا کہ آپ مجھے دسویں امام کی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں، گیارہویں امام کی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں، نویں امام کا کوئی قول سنائیں۔ آپ یقین کیجئے ہم صرف قبروں کی حد تک کہ ان کی قبریں کہاں پر ہیں محدود ہو کے رہ گئے۔ تو ضروری ہے ان ایام کو جو ولادت اور شہادت سے منسوب ہیں اس طرح سے پورے دن منایا جائے، پوری رات منایا جائے کہ اس شخصیت کی صحیح معرفت، جو حق ہے وہ تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن بھائی جس حد تک ہمارے پاس اپنی زبان میں مواد موجود ہے اسے آپ ہی نے منتقل کرنا ہے، اور اگر آپ منتقل نہیں کرتے تو یہ کوئی اور منتقل نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے اسکول فارغ، اسکولوں میں یہ باتیں بڑھتے بتائی جاتی ہیں، فارغ، کالج یونیورسٹیز فارغ، ہماری اپنی محفلیں بھی اب اہل بیت علیہ السلام کی باتوں سے قاصر، ہم جس بلا کا شکار ہوئے ہیں، اتنا ٹائم ضائع کرتا ہے بھائی کہ اگر ہم اس سے مثبت استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی مثبت استفادہ نہیں کرتے۔ بہرحال تین مقدماتی باتیں تھیں، میں انشاءاللہ اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اسی طرح سے یہی معرفت جتنی ہماری آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ جو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے وہی اتفاق سے اہل بیت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہم قرآن کی طرح ہی اہل بیت کی طرف سے منسوب، ان سے منسوب، ان کی طرف سے آئی ہوئی زیارات کو بھی عربی میں پڑھتے ہیں، زیارات کو بھی عربی میں پڑھتے ہیں، جبکہ میں نے کہیں نہیں دیکھا اپنی اس 50 سالہ زندگی میں کہ کسی جگہ پر لکھا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین یا ان سے منسوب زیارتیں اگر آپ اس کو عربی میں پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا. صرف قرآن کی عربی کے لیے ہے, صرف اور صرف قرآن کی عربی کے لیے پڑھنے کا نہیں, اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. قرآن پڑھنے کا نہیں, خالی قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا, لیکن اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور ان سے منسوب زیارتیں اگر ہم نے ان کو عربی زبان میں پڑھا تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا, الگ وقت آپ کا الگ ضائع ہوا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہہ دیا, آپ نے کیا سن لیا. جیسے میں نے یہ کھول کے رکھی تھی, آپ کو پتا ہے کہ میں ساری زیارات پر میری کوئی تحقیق نہیں ہے, لیکن یقین کے ساتھ زیارت الجامعہ, زیارت الجامعہ کہ جو تشیعوں کی بہت ہی شاندار اور اعلیٰ میراث ہے, کمال اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا ہے. اہل بیت کا تعارف کس زمانے میں؟ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل بیت کے موضوع پر آپ بات بھی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان سے بات نہیں کر سکتے, اتنا خراب ماحول ہے. مستنصر یا خود متوکل ان کا دور ہے, امام علی نقی علیہ السلام ہیں. سامرہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ تقریباً مقید ہیں, قید ہیں, آزاد نہیں ہیں, تقریباً قید ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی پالیسی میں جو بنیادی فرق تھا, بنو امیہ اور بنو عباس کی پالیسیز میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ کہ بنو امیہ اہل بیت کو فوراً شہید کر دیا کرتے تھے, بنو عباس ان کو کسی جگہ پر قید میں رکھا کرتے تھے. یہ دو آپ نے یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام سے تقریباً نتیجہ لیا وہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے آپ کے 10ویں امام قید میں ہیں لیکن بظاہر شہر میں ہیں, لیکن قید میں, نہ آزادی سے ملاقاتیں ہیں, نہ آزادی سے سفر ہے, نہ ایسا ہے کہ اس طرح کی محفل. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا بھائی اس وقت, کبھی امام علی نقی علیہ السلام کے پاس اتنے لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے, نہیں ہوئے. چوتھے امام کو ملے, پانچویں امام کو ملے, چھٹے امام کو ملے, ساتویں امام کو ابتدائی زندگی میں ملے, آٹھویں امام کو ابتدائی زندگی میں ملے, لیکن آٹھویں امام کے بعد سے لے کر پھر جو سلسلہ شروع کیا بنو عباس نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ, ایک ساتھ اتنے لوگ بھی نہیں تھے جتنے ابھی اس محفل میں بیٹھے ہیں, جتنے اتنے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ایک ساتھ نہیں بیٹھے, خفیہ چھپ چھپ کے مختلف انداز, مختلف روشیں. اور اہل بیت سے, اہل بیت میں سے امام علی نقی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اہل بیت کے فضائل جس طرح چھپائے جا رہے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے فضائل جس طرح چھپائے جا رہے ہیں, ضرورت ہے کہ اس طرح سے کسی قالب میں ڈھال کے, جس کو ہم کہتے ہیں زیارت پڑھنا, لوگ آ رہے ہیں مامون ہارون اور اس کے بعد یہ متوکل, اس طرح کے لوگوں نے اہل بیت پہ جاسوس بٹھائے ہوئے ہیں کہ دیکھو یہ کیا بات کرنے آیا ہے, دیکھو یہ کیا پوچھنے آیا ہے. اگر وہ کوئی سیاسی بات پوچھے, خلافت کی کوئی موضوع پر بات ہو, کسی طرح پیسہ دینے کی کوشش کی جائے کہ جو واجبات تشیعوں پر ہوتے ہیں اہل بیت کے, تو پھر تم پکڑ لینا اس آدمی کو. لیکن اگر وہ آ کے کوئی سادہ سوال کر رہا ہے, امام حسین کی زیارت پہ جانے کا کتنا ثواب ہے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیں کیسے کرنی چاہیے, اہل بیت کو کیسے مخاطب کریں یار, تو اس طرح کے سوالات دشمن یہ سمجھتا تھا اس زمانے کا احمق دشمن کہ یہ والے سوالات کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام مجبور ہیں کہ سیاسی جواب نہیں دیں گے اور کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جو ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے. احمق ہے آپ کا دشمن, خدا کا شکر ہے اس وقت سے لے کر اور آج تک, ٹرمپ اور نتنیاہو کی صورت میں بھی دشمن آپ کا احمق ہے, احمق. الحمدللہ اہل بیت نے کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ احمقوں سے پالا پڑا ہے, احمقوں سے پالا پڑا ہے. ہو اہل بیت نے اب فضائل اہل بیت کو, امام 10ویں ہیں, فضائل اہل بیت بیان کرنے ہیں, روش یہ رکھنی ہے کہ احمق کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن وہ فضائل جب کھلنا شروع ہو, کوئی ترجمہ کرے, کوئی تشریح کرے, تو پھر کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں. عجیب ہے, یہ تو خالی زیارت نامہ تھا, پتہ چلا زیارت نامہ نہیں تھا, یہ اصل میں سب کچھ تھا اس زمانے کے اعتبار سے. لیکن سمجھے گا کون جو بعد میں اس پر محنت کرے گا, جیسے خود سید احمد خاتمی، آیت اللہ سید احمد خاتمی، اس کی بات نہیں کر رہا، محمد خاتمی احمق کی بات نہیں کر رہا جو ملک کا حکومت کا صدر، ایران کا صدر رہا ہے، نہیں، سید احمد خاتمی آیت اللہ ہیں، جو امام جمعہ بھی ہیں اس وقت تہران کے، انہوں نے زیارت عاشورہ کی شرح شروع کی، زیارت جامعہ کی شرح شروع کی، تشریح شروع کی، اور وہ ہم سمجھے کہ یہ 8, 10, 12, 20, 25 پروگراموں میں ختم ہو جائے گی، 4 سال چلی ہے، 4 سال روزانہ لیکچر ہو رہا ہے، 60 تقریباً کوئی 32 منٹ 35 منٹ 36 منٹ کا روزانہ مغرب کے بعد لیکچر ہو رہا ہے، یا شاید ایک آدھ دن کا کوئی گیپ آتا ہوگا، اور وہ 4 سال چلتی رہی، کیا کر رہے ہیں، زیارت جامعہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور پھر جب کتاب نکلی سیرت اہل بیت پہ، وہی کتابیں جو انشاءاللہ ترجمہ ہو رہی ہیں یا کچھ ہو چکی ہیں، یہ وہی احمد خاتمی ہیں جنہوں نے عبرت ہائے عاشورہ لکھی ہے، اگر آپ نے اردو میں کتاب پڑھی ہے عبرت ہائے عاشورہ، خواص کا کردار، کہ اگر خواص خاموش ہو جائیں تو امام حسین جو ہے نا ان کو لوگ شہید کر دیں گے اگر خواص اپنا کردار ادا نہ کریں، یہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ اب انہوں نے جب شرح بیان کی تو شرح اس طرح کی ہو گئی کہ تفسیر کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر کتابیں اس زیارت جامعہ سے نکلنے لگیں۔ اب میں اس کے چند جملے یہاں پر پڑھتا ہوں، یہ وہ ہیں کہ جو انشاءاللہ امید ہے آپ نے کہیں نہ کہیں یہاں پہ کانوں میں ٹکرائے ہیں یہ جملے، لیکن کیا یہ ابھی جب میں ان کو بیان کروں گا تو آپ اس طرح سے ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر سیرت کی کتابیں لکھی جا سکیں؟ نہیں۔ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، یعنی ڈائریکٹ تعارف یہ کروا دیا کہ بھائی جن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ نبوت، یعنی یہ اہل بیت ہیں کہ جن کا تعلق نبی کے گھر سے ہے، ادھر ادھر نہیں، اہل بیت نبوہ۔ دشمن نہیں سمجھ پا رہا، عقل مند آدمی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام۔ پھر کہا موضع اور رسالہ، وہ جگہ کے جہاں پر ساری رسالتیں، یعنی سارے رسالتیں جس جگہ پر آئی ہیں وہ جگہیں کون، کا اہل بیت علیہ السلام، موضع اور رسالہ۔ پھر کیا کہا، مختلف الملائکہ، وہ جگہیں کہ جہاں آمد رفت ہوتی ہے ملائکہ کی، دیکھیں اس وقت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خالی شاید انبیاء کے پاس آتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی اہل بیت نبوہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو معدن اور رسالہ ہیں، یہ مختلف الملائکہ ہیں، کون سی شخصیت ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کی آمد رفت رہتی ہے، محبت الوحی، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وحی اترتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے اہل بیت کیا اترتی ہے، وحی، خزائن العلم، معدن الرحمہ، منتہ الحلم، کہ جہاں پر حلم، حلیم، حلم اپنی انتہا پر پہنچا ہے، اس کے بعد کوئی اور ایسے زیادہ حلیم نہیں ہو سکتا، اصول الکرم، قادات الامم، پوری امتوں کی قیادت، اب وہاں پر جہاں متوکل بیٹھا ہے یہ سوچ کے کہ میں اس قوم کی قائد قیادت ہوں، وہاں امام علی نقی علیہ السلام فرما رہا ہے نہیں، امم القیادہ کون ہے، امم القیادہ کون ہے، یعنی امتوں کی قیادت کون ہے، کا اہل بیت النبوہ ہیں، لیکن الحمدللہ احمق دشمن اس وقت نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کو۔ والاولیاء النعم، عناصر الابرار، دائم الاخیار، ساسات العباد، جملہ دیکھیے آپ، کہا کہ یہ وہ شخصیات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جو عبادات، یعنی آپ جتنے بھی عباد ہیں، عباد عبد کی جمع ہے، عبد بندہ، یعنی جتنے بھی دنیا میں عباد ہیں، بندے ہیں، دوسرے لفظوں میں جتنا بھی انسان ہے، ساسات العباد ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ سیاست کو سمجھنے والے ہیں، ساسات العباد، میرا نہیں ہے بھائی، کیونکہ ایک دم مسئلہ بن جاتا ہے نا کہ آپ ایسی محفلوں میں سیاست کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لو مولانا صاحب سیاسی ہو گئے، میں نہیں کہہ رہا، امام علی نقی علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہوں، کہہ رہے ہیں ساسات العباد، جو دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سیاست کو جاننے والے ہیں، ساسات العباد، ارکان البلاد، بلد ملک کو کہتے ہیں کہ یہ وہ پلر ہیں، وہ ستون ہیں، کہ اگر یہ نہیں ہیں تو کوئی بھی ملک اپنی جگہ پر نہیں ہے، ارکان رکن، یعنی ہم پلر کو کہتے ہیں نا، اگر نہیں ہے تو کوئی بھی جگہ اپنی جگہ، کوئی ملک اپنی جگہ پہ نہیں ہے، ابواب الایمان، اگر ایمان تک پہنچنا ہے صرف صرف یہی دروازے ہیں، کوئی یہ کہے کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتا لیکن میں مومن ہوں تو کہا نہیں بھائی، ابواب الایمان یہی دروازے ہیں ایمان تک پہنچنے کے لیے، امنا اور رحمان، آپ نے کہا نہیں کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا، ہو سکتا رحمان، کہا نہیں بابا، امین ترین لوگ اللہ کی ہر چیز کے امین یہ ہیں، یہ لوگ رحمان کی پاکیزہ مخلوق کے جو امین ہے وہ یہ ہے. اور اسی طرح سے یہ میں نے صرف ابھی ڈھائی لائن پڑھی ہے, ڈھائی لائن اس زیارت کی کہ جو امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ہے. جو میری یہ خواہش ہے کہ آج کی رات کم سے کم آپ لوگ موقع ملے, مقدس اور بہت ہی اعلیٰ شبیں ہیں, پتہ ہے آپ کو, جو عبادت کریں گے اللہ نے اس کے اجر کو کئی برابر قرار دے دیا ہے. رجب کی نمازیں, رجب کی دعائیں, رجب کی زیارات, رجب رجب رجب, اوہ, کیونکہ ایک تیاری ہے آپ کو ماہ رمضان تک پہنچانا ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے رجب کو, امام علی نے کہا میرا مہینہ ہے, شعبان رسول اللہ نے فرمایا میرا مہینہ ہے, ماہ رمضان اللہ نے فرمایا میرا مہینہ ہے. دیکھیں رجب, شعبان اور رمضان, آپ کی ماہ رمضان, آپ کی تیاری اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ رمضان میں داخل ہو سکیں اور پھر جب نکلیں تو عید کا دن ہے کہ بھائی میں کامیاب نکل آیا, جیسا چاہتے تھے رجب گزارنا گزار دیا, جیسا چاہتے تھے رمضان گزارنا گزار دیا, اب میں کامیاب بن کے نکلا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں عید اس کے لیے ہے کہ جو واقعی ان مہینوں کو درک کر سکے. بہرحال مقدس شب اس زیارت جامعہ کو آج کی رات, کیونکہ منسوب بھی امام علی نقی علیہ السلام سے, موقع ملے ضرور پڑھیے گا, بلکہ موقع نکال لیجیے گا, وقت نکال لیجیے گا. اردو ترجمہ مفات الجنان کے اندر موجود ہے زیارت جامعہ, آج اس کو ضرور, اور انشاءاللہ اگر آپ سب اس دفعہ اس کو پڑھ لیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ اگلے جب اگلی شہادت یا ولادت امام علی نقی آئے تو پھر یہاں نہیں رکنا ہے, پھر اس کی شرح پڑھنی ہے, پھر اس کی تشریح پڑھنی ہے, انہی کو کھولنا ہے. بہرحال اگر اس روش کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری قربت اہل بیت علیہ السلام سے جیسا کہ حق بنتا ہے ہماری گردنوں پر جو ہے, شاید وہ ہم ادا کر سکیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. سیرت کے دو اور اہم پہلو پر بات کرتا ہوں, سیرت امام علی نقی علیہ السلام پہ, اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف آ جائیں گے. دیکھیے جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا, کیا ائمہ کو اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے حالات اس طرح کے, دشمن اتنا خطرناک ہے, جو بھی موقع ملتا تھا ان کی طرف سے وہ بچتا نہیں تھا, ان کی طرف سے وہ ضائع نہیں ہوتا تھا, اپنی بات کر جایا کرتے تھے. ان روشوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اسے اس طرح سے کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے, یعنی اللہ کا پلان ہے کہ اگر آپ کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ہے 12 معصوم, 12 ائمہ کا, 12 اماموں کا اور 14 معصومین کا, تو میں کہتا ہوں جو ہلکی سی بات پکڑی جا سکتی ہے نا, السلام علیکم, جو ہلکی سی بات پکڑی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم 12 سے 14 روشیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا زمانہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہر امام کا زمانہ مختلف, ہر ایک کے تقاضے مختلف, ہر ایک کے روش مختلف, لیکن اہداف ایک ہی ہیں. ایسا ہی ہے ائمہ کے اہداف, اہداف میں تبدیلی آتی ہے, ہدف میں تبدیلی آتی ہے, نہیں آتی, پھر کیا ہوا, روشوں میں تبدیلی ہے. وہ کیوں ہے, تقاضا زمانے کا مختلف ہے. یعنی اگر اہل بیت پہ اچھا کام کریں, آپ لوگ اچھی کوشش کریں, پیچھے جگہ کا مسئلہ ہو رہا ہے, تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے, درود پڑے محمد والے. روش اہل بیت علیہ السلام حالات کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے. ائمہ کو 12 معصومین کے طور پہ, یعنی جو آپ کے 12 ائمہ جو آپ کے پاس موجود ہیں یا 14 معصومین جو آپ کے پاس موجود ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتنا ہی, یعنی صرف اور صرف اتنے ہی مختلف حالات ہیں جو کسی انسان پر آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی ایک ہی زمانے میں کئی حالات ہوں, کئی روشیں بدلنی پڑے, اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایک زمانہ اس طرح کا ہے کہ جو اگلے زمانے سے مختلف ہے یا پچھلے زمانے سے مختلف ہے. ہم کہتے ہیں جس نے سیرت اہل بیت پہ اچھا کام کیا ہے, امید یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے سامنے مشکلات کی وجہ سے دروازے بند نہیں ہوں گے. جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ان سے زیادہ سخت حالات کبھی کسی پہ گزرے نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اہل بیت علیہ السلام پہ اتنے سخت نہیں گزروں گے, آج کا زمانہ زیادہ سخت ہے, یہ غلط بات ہے. جو اہل بیت پہ زمانہ گزر گیا, اس سے زیادہ سخت حالات کبھی بھی آپ کے اوپر نہیں آ سکتے. آپ کا کام یہ اہل بیت کو پڑھیں اس طرح سے, اس شخصیت کا مطالعہ اس طرح سے, ان شخصیات کا مطالعہ اس طرح سے کریں کہ آپ جس زمانے میں داخل ہوں مشکل کو فیس کریں, آپ کو پتہ چل جائے گہ کس روش سے اس ان دنوں میں، ان ایام میں، ان حالات میں کام کرنا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ وہ یہ بات ختم ہوئی۔ اب میں نے کہا سیرت عملی دیکھے گا اہل بیت علیہ السلام کی، میں نے کہا کوئی موقع نہیں ضائع ہونے دیتے۔ کیا کہا؟ کہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنی حقانیت کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے جو ابھی ایک دو واقعات میں نقل کرتا ہوں آپ نے سنے ہوئے ہوں، لیکن میں اس سے نتیجہ کچھ اور لینا چاہوں گا۔ آپ نے جو نتیجہ آج تک شاید ممبروں پہ لیا وہ کچھ اور ہے، میں ہو سکتا ہے اس سے نتیجہ کچھ اور لینا چاہوں۔ اب ذرا سنیے گا، وہی متوکل ہے، متوکل ہے اور پھنس گیا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے بیمار ہونے کی وجہ سے، متوکل عباسی امام علی نقی علیہ السلام، چھ خبیث ترین بنو عباس کے خلیفہ گزرے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے دور میں 42 سال کی عمر ہے۔ اس 42 سال کی عمر میں اتنے سارے چھ کے چھ خلیفہ دیکھے ہیں امام نے، سب سے خبیث متوکل ہے۔ متوکل نظر کر لیتا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں کثیر، لفظ استعمال کیا اس نے خود، کثیر دینار اور درہم دوں گا، یعنی مجھے اس زمانے کا سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، اپنے دربار کے مفتیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب مجھے بتاؤ کتنا دینا ہے، کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا، کہا یہ نہیں ہے کہ کتنے، 10, 20, 50, 1000، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا تھا کثیر، بیمار تھا، منہ سے نکل گیا کثیر۔ اب اس کثیر کا مزداق، اس کثیر کے مفہوم میں کتنے دینار چھپے ہیں، کتنے درہم چھپے ہیں، یہ بتاؤ۔ سارے مفتی جمع، اب ہر مفتی کی الگ رائے، ہر مفتی کی، جو اس دربار کے مفتی ہیں سب کی الگ رائے۔ متوکل پریشان ہو گیا، کیا کریں بھائی، اس کثیر کا ترجمہ کرواؤ تاکہ میں اپنی نظر پوری کر سکوں، کیونکہ ان لوگوں کو خوف ہوتا تھا کہ ہم نے ایک نظر کی تھی ہم صحیح ہو گئے، منت مانی تھی صحیح ہو گئے، منت نہ اتاری دوبارہ بیمار نہ ہو جائیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ اب وہ بھی اسی مشکل کا شکار ہے، اس نے امام سے رابطہ کیا کہ بھائی میں تو ان مفتیوں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پایا، آپ بتائیے کتنے۔ امام نے کہا 83 درہم یا دینار، جو بھی اس دوران سونے کا سکہ کہلاتا تھا، کہا 83 نکال دو، ہو گئے تمہاری منت پوری۔ مفتیوں نے کہا کہ یہی جگہ ہے جہاں پکڑ لو، 83 کہاں سے لے آئے؟ اب وہ سمجھ رہے تھے ہم نے تو ساری آیات دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے تو ساری روایات دیکھی ہوئی ہیں، ہمیں ساری سیرت گزشتہ لوگوں کی سیرت کا پتہ ہے، یہ امام یہاں پکڑے گئے، 83 کا لفظ استعمال کر دیا ہے۔ یہ 83 کیسے؟ مفتی تھا یحیی بن اقسم، معروف مفتی گزرا ہے زمانے کا، قاضی القضات، سوری اس کو ہم مفتی نہیں ہیں، قاضی القضات، سوری سوری یہ والے واقعے میں وہ نہیں ہے، اگلے واقعے میں ہے وہ، یہاں پر بھی کوئی بڑا مفتی تھا، میں نام اس کا بھول گیا ہوں، قاضی القضات کا اگلا واقعہ ہے۔ اب یہ یہاں پر مفتیوں نے سوچا کہ یہاں پر موقع ہے کہ امام کو گرفت میں لیا جائے، گرفت میں لیا جائے، پھنسایا جائے۔ کہا کہ یہ 83 کہاں سے آیا، 83 کہاں سے آیا؟ امام سے رجوع کیا گیا، امام نے وہ آیت پڑھی کہ جو میں نے آج یہاں ابھی سر کلام میں پڑھی ہے، جب گفتگو شروع کی ہے تو میں نے وہی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ توبہ کی 25 آیت تھی جو میں نے پڑھی، کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد نصرکم اللہ، یقیناً اللہ نے آپ کو کامیابیاں عطا کی۔ رسول اللہ سے مخاطب ہے کون؟ خدا، قرآن ہے نا، خدا مخاطب ہے رسول خدا سے کہ یقیناً ہم نے آپ کو کامیابیاں عطا کی، نصرکم اللہ۔ پھر آگے کا فی مواطن کثیرہ، فی مواطن کثیرہ، مختلف مقامات پر۔ اچھا یہ بات اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ بھی چل گیا، جیسے میں نے بتا ہی دیا کہ لفظ 83 امام نے اس آیت سے نکالا تھا، لفظ 83 امام نے، 83 امام نے اس آیت سے نکالا تھا، امام نے کہا، میں نے کہا، امام نے کہا۔ آپ میں سے کسی کا دماغ کام کرتا ہے کہ 83 نکال سکے اس آیت میں سے؟ ترجمہ یہی ہے، نہ ایک لفظ آگے نہ ایک پیچھے، کچھ نہیں کیا میں نے، لقد، آپ یہاں تک اتنی اردو تو آپ بھی سمجھتے ہیں، لقد یعنی یقیناً، بے شک، نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری، تمہیں فتح دلائی، تمہیں کامیاب کیا، فی مواطن کثیرہ، مختلف مقامات پر۔ آپ نکال سکتے 83 اس میں سے؟ ہاں یا نہ؟ مفتی جب سارے مفتی بیٹھے ہیں اس زمانے کے جو دربار کے مفتی ہوتے ہیں عموماً وہ عام مفتیوں سے زیادہ پڑھ لکھے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، جب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور امام اس آیت کو دیں، دیکھیں یہاں سے جو میں نقطہ نکال رہا ہوں، میں نے کہا ہو سکتا ہے واقعات وہی جو آپ نے سنے ہوئے ہوں، لیکن میں جو نقطہ یہاں سے نکال رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھے گا اس بات کو کہ آپ کے لیے یہ کہہ دینا جو رائج ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کی شرعی اخلاقی اجتماعی پریشانی آئے، دفاعی جہادی سیاسی پریشانیاں آئیں، تو ہر انسان اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی عقل پر ڈیپینڈ کر کے ان مسائل سے نکل سکتا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے، جب آپ کو کہتے ہیں نا بھائی آپ چھوٹے سے شرعی مسئلے کو بھی نہیں نکال سکتے اپنی عقل پر ڈیپینڈ کر کے، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے مفتی اس آیت سے 83 نہیں نکال سکتے، ایسے ہی پوری شریعت ایسا ہی ہے کہ جو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا اپنی عقل پر ڈیپینڈ کرو، تمہیں بھی تو عقل دی گئی ہے، اس کو سوچو، اس سے استعمال کرو، اس سے نتیجے نکالو، تمہیں کیا ضرورت ہے فقیہ کے پیچھے چلنے کی، تمہیں کیا ضرورت ہے مجتہد کے پیچھے چلنے کی، تمہیں کیا ضرورت ہے ولی فقیہ کو سمجھنے کی، ولی فقیہ کی اطاعت کی، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ دین کے معاملے میں اس طرح کی رائے آپ کو دی جاتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں چھوٹا سا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے، جبکہ مسئلہ بھی بتاؤ، جواب بھی پتا ہو، اور جواب جس چیز سے نکالا گیا ہے آپ کو وہ بھی پتا ہو، تب بھی انسان کی عقل قاصر ہے حقیقت تک پہنچ سکے، بھائی پیچیدگی ہے، یہ نہیں کہ کسی کے لیے بھی سولو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکتا، جی نہیں، جو لوگ حل کر سکتے ہیں ان کو ایک خاص جگہ پر کچھ عرصہ گزارنا پڑتا ہے، یعنی حوضہ علمیہ قمر نجف کم سے کم 50 سال، پھر جانے کے بعد ان کی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ بھی جب ان کو اس طرح کے اشارے ملے ہوئے ہوں قرآن اور سیرت اہل بیت سے، جب انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہو تو اس قابل ان کی عقل ہوتی ہے کہ موجودہ دنیا کے مسائل کا کوئی سولوشن دے سکیں، آسان نہیں ہے، جیسے کہ آپ اس آیت میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے کہ سارے مفتی پھنسے ہوئے تھے، جب امام نے اس آیت کو پڑھ کے بھیج دیا، اس آیت کو ان کو بھجوا دیا، تو مفتیوں نے کہا کہ اس آیت سے 83 کہاں سے نکلا؟ اب یہاں پر جو جواب دیا ہے آپ کے امام نے، امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کہ یہ مخاطب اللہ ہے رسول اللہ سے کہ ہم نے آپ کو مختلف جگہوں پر کامیابی دی، کہا کہ وہ جو آپ کو کامیابی دی ہے نا وہ 83 جنگیں ہوئی تھیں، 83 جنگیں کہ جہاں امام کو، جہاں رسول اللہ کو کامیابی ملی تھی، یہ کثیرہ خود بخود 83 پر آ کے اس کے مصداق کو بیان کر گیا۔ اب یہ بات کہاں سمجھ میں آنے والی تھی مفتیوں کے، اور فوراً جب امام کا جواب آیا کیونکہ قرآن سے تھا، خود بخود سب قانع ہو گئے کہ بھائی بات بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ کو 83 عدد سرایا جس میں خود رسول اللہ شامل ہوئے، جن جگہوں میں 83 لڑی ہیں اپنی زندگی کے اندر، 83 جنگیں سب میں کامیابی ملی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ 83 تم نے جو دینا ہے سونے کا سکہ 83 نکال دو، کثیرہ کا ایک مقدار، ایک مصداق جو ہے وہ 83 ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد اللہ دوسرا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے، اس میں بھی قرآن کی آیت سے استفادہ ہوا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو بس پڑھنے کے بعد، یعنی ہماری بات سیرت پر اس کے بعد ہماری بات مکمل ہو جائے گی، اور پھر آپ نے اسی جیسے ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ سوالات کی صورت میں انشاءاللہ، سوالات کی صورت میں جو ہمارا اگلا موضوع ہے جس کو آپ حالات حاضرہ کہتے ہیں، سوالات کی صورت میں انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ کیا ہے امام کی سیرت کا، ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت پر تجاوز کیا، ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت پر تجاوز کیا، پکڑا گیا، عیسائی کو پکڑ کے لے آئے، جب لے آئے مفتی وہی بیٹھے تھے سارے قاضی قضات، وہی یحییٰ بن اقسم بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یار مسلمانوں کے تو بڑی سخت سزا ہے، یہ جو میں نے حرکت کی ہے اس کی سزا مسلمانوں کے بہت خطرناک ہے، اس نے وہیں کھڑے ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً مسلمان ہو گئے عیسائی، فوراً مسلمان ہو گئے جب شاید کوئی بخشش مل جائے. اور مفتی صاحب نے یا کہیے قاضی صاحب نے یا یہ ابن اقسم انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ آزاد کر دیتے ہیں، تقریباً فیصلہ کر لیا آزاد کر دیتے ہیں. متوکل کے زمانے میں بات آئی، دماغ میں بات آئی کہ بھائی رک جاؤ، ایسا نہ ہو کوئی اور حل، کوئی اور نتیجہ ہو، کوئی اور فیصلہ ہو اتنے بڑے موضوع کا. امام سے رابطہ کر لیا، امام نے کہا سنسار اتنے مارو کوڑے کہ مر جائے. کہاں وہ آزاد ہونے کی بات ہو رہی ہے جو متوکل کے دربار کے لوگ ہیں، اور امام کیا فرما رہے ہیں اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے. قاضی پھر آ گیا مقابلے میں، اور انہوں نے کہا یہ کہاں سے لایا، یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ پھر قرآن کی آیت، پھر ایک قرآن کی آیت بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ غافر. پچھلی والی آیت ہم نے کہا سورہ توبہ کی تھی 25. امام نے یہاں پر جو جواب دیا ہے، جو فیصلہ سنایا ہے، وہ جس آیت سے سنایا ہے وہ یہ ہے. یہ وہ آیت ہے جو ہمارے پاس روز پڑھتے ہوں گے، لیکن کبھی بھی اپنے زمانے میں اس کی کیا تفسیر بنتی ہے ہم لوگ متوجہ نہیں ہیں. ہر اس کو میں بھی ہلکی سی بات کرتا ہوں. فلما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما راؤوا بأسنا، جب دیکھتے ہیں ہمارے عذاب کو جو ملنے والا ہے، بأسنا ہماری سختیوں کو، ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ قالوا آمنا باللہ، فوراً کہتے ہیں ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے. جب پھنس جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. وہ کفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور وہ تمام کام جو ہم نے کیے اب ہم اس کا انکار کرتے ہیں، غلط کیا ہم نے جو کیا، ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم، قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر ان کو ان کا یہ ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہیں پہنچائے. کیوں؟ کیونکہ لما رو بحسنا، یہ اس لیے ایمان لے آئے کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان پر کیا عذاب آنے والا ہے. اب اس بنیاد پر ان کو معاف کر دیا جائے، سوال یہ پیدا نہیں ہوتا. جب پھنس گئے اور جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارے کیے ہوئے غلطی کی، تمہارے کیے ہوئے کام کی یہ سزا ہے، اس وقت تم کسی کام سے توبہ کرو، پھر جاؤ مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ. کہا نہیں، خدا کا حکم یہ نہیں ہے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، کہا کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. فائدہ اٹھاتے ہیں اس آیت سے آج کے اجتماعی موضوعات میں. میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہٹ کے سننا پڑے گا آپ کو، جو آج تک عادت بنی ہوئی نا تھوڑا سا ہٹ کے. اس طرح کی قضاوتوں میں نہیں کہہ رہا کہ جہاں پر اس عیسائی نے تجاوز کیا تھا اور امام نے اس کو سنسار کروا دیا، یعنی سنسار سے مراد یہ کوڑے مار مار کے مار دو، یہ جملہ استعمال کیا امام نے، سمجھ میں آ گیا اور حکم بھی ہو گیا. دیکھیں آج ہم لوگ اپنے خواہشات اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے خواہشات اور اپنے مفادات کے لیے چھوٹے چھوٹے موضوعات بھی ہوں اس میں اپنے آپ کو تبدیل کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر بیٹھتے ہیں. اس آیت کا مثبت اور منفی دونوں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہ جو اس رسول انہوں نے بیان کیا اہل بیت علیہ السلام نے، اور اس کا ایک اور مفہوم جو نکل رہا ہے جو میں نے بیان کیا ہے رسول امام سے استفادہ کرتے ہوئے، وہ منطوق ہے، یعنی جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ، لیکن جو اس سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ جو اس میں چھپا ہوا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا نہ کریں کہ کبھی دنیاوی مفاد کے لیے وقتی طور پہ پھر جایا کریں. اپنے عقائد سے، اپنے راستوں سے، سنت اللہ کی جو بات کی گئی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سنت اللہ کی بات وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ میں مثبت معنی بات کر رہا ہوں. منفی معنی میں کیا ہے؟ منفی معنی میں جو رائز ہے کبھی ہم کر لیتے ہیں کہ لڑکا ہے اس کو ایک شیر لڑکی سے بقول ان کے محبت ہو گئی ہے. لفظ استعمال کرتے ہیں محبت اور عشق. اگر نہیں شادی میں کود جاؤں گا کسی جگہ سے میں کود جاؤں گا, اسے کودنے دیں. آپ یقین کیجئے جو کہہ رہا ہے نا میری شادی اگر اس گھرانے میں میں کود جاؤں گا, بابا اس کو کودنے دیں. یہ کہہ رہی ہے یہ آیت. اتنی جلدی فیصلے تبدیل کر لینے والا یہ کہے کہ میں بغیر پڑھے تشیع کو, بغیر پڑھے آئمہ کو, بغیر پڑھے تاریخ کو, بغیر سمجھے ہم کو, کسی ایک موضوع پہ اس طرح سے اپنی روش تبدیل کرے, اپنا مذہب تبدیل کرے, اپنا فرقہ تبدیل کرے, اپنے آپ کو تبدیل کرے, جب وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہے, اپنے گزشتہ دین کا نہیں ہے, اپنی فیملی کا نہیں ہے, اور وہ آ کے اس طرح کی باتیں کرے. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اور آپ کہیں بھائی مان لو یہ شیعہ ہو رہے ہیں یا خدا نخواستہ الٹ ہو رہا ہو, ہم کسی کے عشق میں گرفتار اور ان کے مذہب و فرقے کی طرف جائیں, امام کے پاس اگر یہ کیس پہنچے نا کوڑے مار مار کے مار دیں گے. کیا کر رہے ہو؟ کس طرح جا رہے ہو؟ یہ ہم اس موضوع پر اور چھوٹے بڑے کئی مفادات کے اوپر جو اپنے اندر تبدیل لے کر آتے ہیں نا, قبول کر لیتے ہیں معاشرے کی باتوں کو, کیونکہ ان کے جیسا بننا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نتیجہ لینا ہوتا ہے, کوئی مادی مفاد لینا ہوتا ہے, مادی مفاد لینا ہوتا ہے. کر لیں, آگاہ کر لیں. بابا سیرت کا پہلو ہے, سیرت کا پہلو ہے. دیکھیں میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں, منطوق کی بات نہیں کر رہا, میں استفادہ کر رہا ہوں آیت سے. ہمارے یہاں اجتماعی پروگرام ہوئے, شادیاں ہو رہی ہیں, گھر کی شادی ہے, باحجاب ترین لوگ, کیونکہ شادی کا موقع ہے. اب تو سب چلتا ہے, لباس تبدیل ہو جاتے ہیں, رنگ و ڈھنگ تبدیل ہو جاتا ہے, گانوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں. یار امام کوڑے ماریں گے, امام انہی باتوں کے کوڑے ماریں گے. نہیں کرنا یہ کم حکم رہے. میں اس کے مفہوم کی بات کر رہا ہوں. منطوق تو اس کو منع کر رہا تھا نا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے تمہیں تو کوڑے پڑنے ہی پڑنے ہیں, بہت بڑا گناہ کیا تم نے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ایک اور پہلو سے اس پر بات کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو کھومت بیٹھا کریں. کھونے کی ضرورت نہیں ہے, مضبوط رکھیں اپنے آپ کو. اہل بیت علیہم السلام, یہ دو میں نے آپ کو مثالیں دی, موضوع میرا ختم. جو میں بڑا استفادہ کر رہا ہوں اپنی انشاءاللہ اس چھوٹی سی گفتگو سے, جو سیرت امام علی نقی علیہ السلام کے موضوع پر کی ہے, کہ دیکھیں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب تشیع کے ساتھ, میں نے کہا کہ اتنے لوگ بھی نہیں ایک ساتھ بیٹھ رہے شیعوں میں سے امام کے ساتھ جتنے ابھی اس محفل میں بیٹھے ہیں. اب ان کی روش تبدیل ہو رہی ہے, اب روش تبدیل ہو رہی ہے, اب تشیع تک بات پہنچانے کی روشیں تبدیل ہو رہی ہیں. اب ہم نے کہا کہ زیارت جامعہ کے اندر انہوں نے اتنی اہم باتیں آپ سے کر دی کہ لوگ تفسیر کی کتابیں لکھ رہے ہیں, سیرت کی کتابیں لکھ رہے ہیں, یعنی اس کی تفسیر اس طرح لکھ رہے ہیں کہ سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. خوب جو بات آپ سے کرنی ہے اب وہ یہ ہے کہ اس دین کو اتنا ہلکا مت لیجیے, اس شریعت کو اتنا ہلکا مت لیجیے. آپ تک جو باتیں پہنچ گئی ہیں نا, جس طرح سے پہنچ گئی ہیں, جو کچھ پہنچ گیا ہے, اس میں بہت قربانیاں دی گئی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کئی کئی سال جیلوں میں گزارے ہیں, کئی کئی سال تنہائی میں گزارے ہیں, کئی کئی سال اپنے لوگوں سے دوری کی حالت میں گزارے ہیں, اپنے خاندان سے دوری کی حالت میں گزارے ہیں. اب یہ لوگ آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنی آزادی ملی ہوئی ہے, اگر تمہارا دور اتنا ہی آسان ہو گیا ہے, اگر تم اتنی آسانی سے محفلوں میں اس طرح بیٹھ کے بات کر لیتے ہو, تو بھائی ٹائم ضائع مت کریں, اپنے آپ کو تشیع کے اعتبار سے اتنا مضبوط کریں, آپ کی فقہ, آپ کا اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کے عقائد, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ موضوعات کے جن کو ابھی تک ہم دینی موضوعات ہی نہیں سمجھتے, جس میں سیاست ہے, جس میں اقتصاد ہے, جس میں معاشرتی نظام ہے, اور جس میں انشاءاللہ تعلیمی نظام ہے, کہ جس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے, جس کو ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ بھائی اسلام کی نگاہ میں تعلیمی نظام کیا ہوتا ہے, اسلام کی نگاہ میں اقتصادی نظام کیا ہوتا ہے, معاشرتی نظام کیا ہوتا ہے, یہ گھر کیسے بننے چاہیے، یہ روڈیں کیسی بننی چاہیے، نقاشی کا نظام کیا ہونا چاہیے، یہ شہر کیسے بننے چاہیے، شادیاں کیسی ہونی چاہیے، انتخاب کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم نے بچوں کی تعلیم پر کمپرومائز کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بچہ تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہو جائے، چاہے اس کی آخرت جائے تو جائے. گئی گئی. جن بچوں کو آپ نے جس سسٹم کے اندر ڈالا ہے نا بھائی، اب یہ واپس نہیں آتے، رچ بس جاتا ہے رگوں میں. کیوں؟ اس وقت ڈال دیا آپ نے کہ جب ہر چیز سیکھنے کا وقت تھا. بچوں کی عمر وہی تھی کہ جب وہ اپنا گوشت اور پوست بنا رہے تھے، اپنی عقل مضبوط کر رہے تھے، اپنا ذہن تعمیر کر رہے تھے. اب آپ ان کے سامنے کہیں کہ ماتم کرنا ہے، گریا کرنا ہے، رونا ہے، ہو سکتا ہے آپ کیا نہ ہو رہا ہو، کیونکہ آپ کے یہاں ابھی گھر کے ماحول مضبوط ہیں، الحمدللہ فیملی سسٹم ہے مضبوط ہے، شاید اس وجہ سے نہ ہو. لیکن تھوڑا سا ذرا سوسائٹی سے باہر نکلیں. اب سوالات اٹھاتے ہیں بچے، کیوں کر رہے ہو، کیوں کرنا چاہیے، کیا فائدہ ہوتا ہے، کن کاموں پہ لگا دیا آپ نے ہم کو، وہ تو چلے گئے، عرصہ ہوا، اب کیا فائدہ رونے کا. یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ تو بڑی بات ہے نا، اس سے نیچے آئیں. ماں باپ کی ویلیو ختم، خاندان کے سسٹم توڑ پھوڑ کے رکھ دیا انہوں نے، کچھ نہیں ہوگا. اب لڑکا لڑکا پہلے کبھی سوچتے دوستی ہے، اب لڑکا لڑکی کی دوستی ہے، اور اب اس دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا. سر سر ترقی کر لی ہے، معاشرہ ترقی کر گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے رک جائے گا؟ رکے گا بھی نہیں، آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ وہ بنیادیں بنائی ہیں، ہم نے خود بنائی ہیں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. اور خدا نخواستہ یہ ایسے چلتا رہا، کسی بھی جگہ آپ نے بند نہیں باندھا، کسی بھی جگہ آپ نے اس کو روکا نہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے تو ہوئے، قرآن سے تو ہوئے، ہم اپنے خاندانی نظام سے سسٹم سے فارغ ہو جائیں. وہاں پر ماں باپ ایک اضافی پرزہ ہوگا، گھر کے اندر ایک اضافی چیز ہے، اسے کہیں منتقل کرو، بھائیوں میں جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. تم لے جاؤ ماں باپ کو، وہ کہے گا نہیں نہیں تم رکھو. وہ کیوں نہیں رکھتا؟ اس کو چاہیے رکھے. ماں باپ کے بارے میں باتیں کریں گے ہم، ماں باپ کے بارے میں کہ جن کو خدا نے قرآن کے اندر جن آیات کے ساتھ بھی رکھا ہے. انشاءاللہ متعلق کیجئے گا بالوالدین احسانہ، ایک لفظ سے لے لیں اور اس کو کھول لیں، اسی سرچ سسٹم ہے، اس میں سرچ ہے، آپ کے ہاتھ میں سرچ انجن ہے، کھولیں بالوالدین احسانہ. صرف یہ لکھ دیجئے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. صرف آپ اس کو لکھ دیجئے، کوئی 50 آیات آ جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے سب کی سب خدا نے اپنی توحید کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. کہا کہ بھائی مشرک مت بنو بالوالدین، عبادات کرو بالوالد، میرے بندے بن کے رہو بالوالدین احسانہ، نماز و زکات دو بالوالدین احسانہ. آپ حیران ہو جائیں گے بالوالدین احسانہ سارا کا سارا توحید کے ساتھ، نہ نبوت نہ امامت، نہیں، مسلسل جہاں توحید وہیں پر بالوالدین احسانہ. ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہماری توحید ہی مکمل نہیں اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں. قرآن کا درس ہے یہ. لیکن یہاں اس معاشرے کے اندر والدین اضافی پرزہ ہوتے جا رہے ہیں. تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، اچھا کونے میں رکھ دو، اچھا ایک کمرہ بنا دو، اچھا چلو سائڈ میں رکھ دو، اور کہیں وہ بےچارے کچھ مانگ لیں، مطالبہ کر دیں، او آپ کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، خاموشی سے کہتا کمرے میں بیٹھ جائیے، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. اس باتیں معاشرے میں شروع ہو چکی ہیں. معذرت کے ساتھ، یہ وقت ہے یہ باتیں کرنے کا، سمجھنے کا، اس پر سوچنے کا. سوچیے، نہیں سوچیں گے آپ کے ہاتھ سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. آئندہ کی نسل ہر چیز سے فارغ ہو جائے گی، آئندہ کی نسلیں ہر چیز سے. اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ کیا ہوگا؟ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں دیکھ لیجیے اس کو، جو اس کا اینڈ ہوا ہے وہی ہوگا اس معاشرے کا. بھائی آپ یورپ کی تقلید کر رہے ہیں، آپ امریکہ کی تقلید کر رہے ہیں، آپ نے وہی اسکول، اسی طرح کی زبان، اسی طرح کا ایکسنٹ، ایسے بولنا چاہیے، ایسے لکھنا چاہیے، ایسے پڑھنا چاہیے، ایسے کپڑے پہننے چاہیے، ایسے بال بنانے چاہیے، یہاں سے شروع کریں. اور پھر خواتین جینس پہنیں گی، خواتین ٹی شرٹس پہنیں گی، آپ کے شروع ہو چکا ہے. اب یہ کہاں جائے گا؟ یہ جو آپ نے اسٹارٹ لیا، یہ اینڈ کہاں پر ہے؟ جس معاشرے کی آپ تقلید کر رہے ہیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی بہت مشکل بات تھوڑی کہہ رہا ہوں. جہاں وہ گئے وہیں جانا ہے. وہ کہاں گئے؟ اب وہاں پر وہ یہاں پہنچے ہیں کہ اب ان کے شناختی کارڈ میں، آئی ڈی کارڈ میں یا پاسپورٹ پر ان کے باپ کا نام نہیں ہوتا. وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی ماں کا پتہ ہوتا ہے کون ہے, ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا. کون یہ اینڈ ہے, کہاں جائیں گے, یہاں جائیں گے, پتہ ہے نہیں. معاشرہ ترقی کر جائے گا. اللہ کے بندوں دور رہو ایسے طریقے سے, دور رہو کہ جو اپنے دشمن کو گرانے کے لیے وائرس لیبورٹریز میں بنائے اور ان کے لیے اس بات کا مطلب ہی نہ ہو کہ دو مرے, ہزار مرے, ایک لاکھ مرے یا دس لاکھ مرے, مرے اقتصادی لحاظ سے بٹھا دو, مرتے مرنے دو, لیبورٹریز میں بندے کوئی نہیں چمگادڑ کھا کے اور سانپ کھا کے اور بلا کھا کے اور لال بیگ کھا کے, لیبورٹریز میں بناتے ہیں. کوئی بھی وائرس ہو, چاہے وہ پولیو ہی کیوں نہ ہو, ویکسینیشن کے ذریعے آپ ہی کو منتقل کریں گے, کر رہے ہیں, کرتے رہے. یہ سب کانگو وائرس آ گیا, آج فلا وائرس آ گیا, آج فلا وائرس آ گیا, عجیب ہے. یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی ترقی کا نتیجہ ہے جس کی طرف آپ اپنی اولادوں کو دھکیل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے 2 لاکھ روپے ملے گی ملٹائی نیشنل کمپنی, 4 لاکھ ملیں گے ملٹائی نیشنل کمپنی, 10 لاکھ ملیں گے ملٹائی نیشنل کمپنی. اس لیے آپ نے چرن ٹورنامنٹ بنا دیا, اس لیے آپ نے اس کو بڑی یونیورسٹیز میں اپنے بچے پہ سرمایہ لگا رہے ہیں, بعد میں بچہ واپس کرے گا. سر یہ بچہ واپس کرنے والوں میں سے نہیں ہے, آپ کسی کونے میں پڑے ہوں گے جو آپ نے اس کے ساتھ کیا, اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور ملک میں رہ رہے ہوں گے, یہ اینڈ ہے. بہر بہت معذرت, ہو سکتا ہے باتیں تھوڑی سخت ہو گئی, لیکن ائمہ کی ولادت و شہادت میں بھی ایسی باتیں نہیں کریں گے تو کب کے لیے چھپا کے رکھیں گے. بہت شکریہ, آپ نے بڑی توجہ سے سنی باتیں ہماری. تھوڑا سوال جواب کر لیجیے حالات حاضرہ پہ, کم سے کم 15 منٹ ہم ان شاء اللہ حالات حاضرہ پہ رکھتے ہیں آپ کی, میں اس کے بعد زحمتوں کا تمام کر دیں. درود پڑھ دیں محمد علی محمد. اسلامی ممالک کی طرف نہیں, دوسرا نشانہ ایران تھا. اگر آپ نے میڈیا کو دیکھا صحیح طرح سے, دوسرا نشانہ ہی ایران تھا. لیکن اب وہ وائرس اگر آ چکا ہے تو وہ کہیں پوچھ کے تو نہیں جائے گا, جا رہا ہے, وہ پہنچے گا, ان کیا بھی پہنچے گا, لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ اب تو تھوڑے عرصے بعد کہیں گے او ہو اس کی ویکسینیشنز بن چکی ہیں, اب یہ اتنا خطرناک نہیں رہا ہے اور اب ہم اس کو جنا وال کر لیں گے. اس طرح کے جواب دے دی جائے گا اور مسئلے کو وہ لپیٹ دیں گے. جو انہوں نے ہدف حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. بسم اللہ, سوالات کی صورت میں جواب ملیں گے آپ کو, میں کچھ نہیں بول رہا ہوں. سیاسی حالات جی, میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں. دیکھیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا سوال جو ہے نا, یعنی تقاضا یہ بنتا ہے کہ ان سوالوں کے جوابات ہمارے بزرگان دیں, جو ہمارے قائدین ہوتے ہیں, قیادتیں ہوتی ہیں ملت کی. اور یعنی میں احتیاط سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزرگوں کو جواب دینا چاہیے تاکہ وہ بعد میں سنبھال بھی سکیں. ہو سکتا ہے ہم جو ہے کوئی بات اس طرح کی ہو جائے کہ جو خود اختلافات کا سبب بن جائے, اس کی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تشیع پاکستان جو ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جذبات بیسڈ تشیع ہے, یعنی یہ جذبات میں آتے ہیں, آپ اسے جو چاہے کروا لیں, جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. یہ دین میں بھی جذباتی انداز میں داخل ہوئے ہیں, احساسات کی بنیاد پر داخل ہوئے ہیں, لمسیات جن کو آپ حسیات کہتے ہیں ان بنیاد پر داخل ہوئے ہیں تشیعوں میں بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہو گئے, آپ اس سے پوچھیں کہ یار تم شیعہ ہوئے اس کا مطلب تم نے نہج البلاغہ پڑھی ہوگی, نہیں. اچھا تم نے سیف سجادیہ پڑھی ہوگی, تم شیعہ ہوئے ہو, نہیں. پھر کہا بھائی وہ میں تو زلزلے کے نیچے سے گزرا, میری اولاد ہوگی, میں شیعہ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, میں علم پہ گیا تھا, وہاں پر ایک سیب رکھا ہوا تھا, میں نے وہ کھایا تو میری بیماری دور ہو گئی, میں شیعہ ہو گیا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ ہوتا بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کوئی شیعہ, پکا شیعہ علم پہ لگا ہوا سیب کھایا, اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو, کوئی مراد پوری نہ ہو, باہر کا ایک آدمی آ کے سیب کھایا اس کی خواہش پوری ہو جائے, اہل بیت کا عجیب چکر ہے, یہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے بہرحال. لیکن جب بیسس یہی ہو کسی کی شیعہ ہونے کی, اور کہیں وہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اس کا ممبر بھی دے دیں, یا اللہ بسم اللہ بیٹھ جائے ممبر پہ, تو بھائی اس کو پھر جو آتا ہے وہی کہے گا, جو تھا اس کا وہ پھر وہی ادا کرے گا. ہو ہمارا مسئلہ آسان کرتے ہیں, سولوشن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اتار دیں ممبر سے, اس کو کہیں تم مت بولو, اس کو کہیں تم کیوں کر رہے ہو, یا ٹرسٹ کے اوپر چڑھ جائیں تم نے کیوں بلا لیا فلاں, یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یار آپ کو تشیع کو ایک بار جو ہے نا ایجوکیٹڈ کرنا ہوگا, لیکن ان کو پتا تو ہو کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس بات کا ہی ادراک نہیں ہے. کیوں کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کی زندگی تو قرآن تو غائب ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو فضیلت اہل بیت بیان کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس انداز میں بیان کر رہا ہو کہ وہ خود ہی قرآن کی مخالفت میں جا رہی ہو, ہمیں لگ رہا ہو فضیلت اہل بیت ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں صحیح و غلط کیا ہے. صحیح و غلط کا معیار تو تھا ہی قرآن, ہمارے یہاں معاشرے سے فارغ ہے. جب وہ فارغ ہے تو پھر جو چاہے بولتا رہے, ہمیں پھر کوئی آگے بتاتا ہے وہ بھائی جو اس نے بات کہی ہے وہ تو قرآن کے سرحد مخالف ہے, پھر ہم کہتے ہیں او ہو اب تو غلطی ہو گئی, اب تو اتنا بڑا مجمع ہم نے اس کو دے دیا تھا, وہ تو سن کے چلا گیا سارا کا سارا. باہر ایجوکیٹڈ تشیعوں کو صحیح طرح سے کوشش کرنی ہے, ہم نے آپ نے مل کے سب نے, کہ بھائی ان کو پڑھا لکھا کریں, کم سے کم جتنا یہ دنیا پڑھتے ہیں نا, کم سے کم کی بات کر رہا ہوں احتیاط سے کم جتنا یہ دنیا پڑھتے ہیں اتنا تو دین پڑھائیں, وہ بکس دیکھیں کہ جو وہ روزانہ اپنے بستے میں بھر کے لے کے جا رہا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ جس کی گندا جس کا کمر ابھی سے خراب ہو جائے گی, بڑے ہو گئے بیچارہ پہلی مریض ہوگا, ویل چیئر پہ لے کے جائیں گے آپ اس کو یونیورسٹی, یہ جو بچے اس وقت جا رہے ہیں نا اسکول بھاری بوجھوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ آپ کو گھر کے اندر ماحول یہ بنانا ہوگا, اگر آپ خود نہیں پڑھ لکھے تو بھائی آپ آج عہد تو کریں کہ میں قرآن کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں, میں نہج البلاغہ کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں, میں سیف سجادیہ کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں, میں اصول کافی کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کی بیسس ہیں, بنیاد ہیں, اصول ہیں, ان کو پڑھیے, پھر میں شہید متحری کو پڑھتا ہوں, پھر آپ کہیں میں رہبر موسم کی تقریر کو سنتا ہوں. یعنی جو اصل اسلامی جو اصل چہرے ہیں, جو اصل وہ آپ کے پاس کتابیں ہیں, جو اصل منابع ہیں, پہلے ان کو صحیح طرح دقت کے ساتھ پوری تشیع پڑھیں, پڑھنے کے بعد مدلل ہو کے آئیے گا. آپ کو لگتا ہے ممبر کے اوپر کوئی بات غلط ہو رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں, آپ کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے, اچھے انداز میں کھڑے ہو احترام کے ساتھ جو اہل بیت نے سکھایا ہے, اور کہیں بھیا یہ بات جو تم نے کہی ہے یا اس کے ثبوت پیش کر دو یا میں بتا دیتا ہوں تم نے غلط کہا ہے. یعنی روش اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ تو سب کو پتا ہے غلط ہے, لیکن یہ غلط ہے بس یہی طریقہ کار ہے, غلط کر جاؤ, غلط نہیں کرو, غلط تو مارو پکڑو اتارو نہیں. تو بہر ہر چیز کو انشاءاللہ ابھی آرام آرام سے, ابھی تشیع ابھی آہستہ آہستہ متحد ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی ہے, دنیا پہ آپ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں, بہت آرام آرام سے جو ہے نا وہ چلنے کی ضرورت ہے, اس میں زیادہ جذباتی انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. درود میں محمد علیہ وسلم. سوال جی بسم اللہ. چائنا نے یہ بات شروع کر دی ہے, رشیا نے اور چائنا نے یہ بات کہنا شروع کر دی ہے, میڈیا میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ وائرس جو ہے بنایا گیا ہے, اور ووہان سٹی جو بھی آپ کو کہیں, ابھی بہرحال بہت ساری چیزیں آ بھی گئی ہیں, ان کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں, سی سی ٹی وی کی فوٹیجز بہت زیادہ پیش کر دی ہیں چائنا نے, جس میں کچھ لوگ باقاعدہ جو ہے نا وہ آلودہ کر رہے ہیں اپنے تھوک سے, اپنی کھانسیوں سے, اپنی چھینکوں سے, باقاعدہ آلودہ کر رہے ہیں پروگرامنگ کے تحت, تاکہ لوگ جب لفٹ میں سوار ہو کے بٹن دبائیں گے تو گیا, وہ کوئی مارکیٹ میں پہنچا اس نے فلاں چیز اٹھائی وہ گیا, تو یہ ساری چیزیں بھی اب چائنا نے, چائنا چھوڑے گا نہیں. چائنا کی جو روش ہے نا, چائنا کو پتا ہے کہ وہ مقابلے میں ڈائریکٹ نہ بھی آئے تب بھی وہ آہستہ آہستہ سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ استفادہ صرف اتنا, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اتنا ہی کام کرتا ہے کہ وہ جو ملک امریکہ کی ٹکر پر, جو ملک اسرائیل کی ٹکر پر آئے ہیں, وہ ان کو پیچھے سے ہلکا ہلکا پش کرتا رہتا ہے کہ تم لوگ لڑتے رہو, تم ان سے لڑتے رہو, خود جب اس کو بات آتی ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ, अभी भी हो सकता है कि बहुत सख्त रिएक्शन ना दिखाए मालूमात होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं लड़ भी लूंगा फला भी हो लूंगा, क्या फायदा होगा? ज्यादातर ये होगा कि मैं भी मिसाइल बनाऊंगा, वो भी मिसाइल बनाएगा, हम दोनों दो मुकाबले में आ जाएंगे। बेहतर ये है कि मैं इसको सह गया हूँ, अब मैं इसका जवाब दे लूंगा। जवाब क्या है कि वो जो मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ ना, उस तरफ में बढ़ता रहा हूँ। यानी ये इसकी कोशिश करेगा भाई कि उन्होंने बड़ी कारी लगाई है कि आप देखें ना, आपने आज तय कर लिया कि अब चाइना के लोग यहाँ आपके मुल्क में नहीं आएंगे, आज आपने तय कर लिया है और बहुत सारे ममालिक ने आज तय कर लिया है, और अब जो उनकी मशीनरी पड़ी है, जो काम उनके हो रहे हैं, सी पैक हो फलना और ढंग हो, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ वो कर रहे थे, तो सबका सब इस वक्त वहीं रुका हुआ है। सर बहुत कारी लगी है, वो जवाब देंगे, लेकिन उनका असल जवाब क्या है कि वो खुद जो सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत आराम से उस तरफ अभी भी सफर जारी रखेंगे। इस पर आप थोड़े से बाद देखेंगे कि एकदम पासा पलट गया और कहे जाएंगे तो बड़ा सिंपल सा मौजू था, ज़्यादा लोग नहीं मरे, इससे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंजा से मर जाते हैं, वो फलां से मर जाते हैं और फलां से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। अब ये भी आ जाएगा कि नहीं इतने लोग नहीं, अभी जैसे देखें ना पकड़ लिए दो कन्फर्म, जैसे हमारे मीडिया ने शोर उठाया याहिया जाफरी और फलां, कन्फर्म पकड़ लिए हमने कोरोना के, पूरे प्रोपेगेंडा हो गया, सब डर गए कि यार ईरान से आ गया है हमारे मुल्क में। अच्छा जी, अब जो आखान में लेके गए उनका इलाज हुआ वगैरह, नहीं उनको तो कोरोना नहीं है, ये तो एक और मर्ज है बेचारे को, टीबी या सॉरी इस तरह खुदा ना करे टीबी, लेकिन कोई और है नमूनिया या इस तरह का मसला था, वो कह के और उनको फारिग कर दिया वहाँ से। हुआ क्या, बस ईरान के खिलाफ एक माहौल बना दिया कि ज्यारतों पर जाना मसला है, ज्यारतों पर नहीं आएंगे, ईरान नहीं आएंगे, ज्यारतों पर नहीं आएंगे। अभी अब यही नजफ से निकलेगा थोड़ी देर से बाद, मुझे खतरा ये है कि जैसे जैसे आप अरबईन से नज़दीक होते जाएंगे, आशूरा नज़दीक हो जाएंगे, इराक में निकल आएगा, ताकि आप वहाँ पर भी ना जाएँ, वहाँ पर भी मसा आएगा। पर बहुत सोच समझ के काम हो रहा है, लेकिन एक मुफस्सिल इस पर थोड़ा सा टाइम और चाहिए ताकि सारी चीज़ें सामने आ सकें, फिर इंशाल्लाह इस पर कोई बात की जाएगी। दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले को। आखिरी सवाल अगर है किसी के पास, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम नहीं, जो बात आपकी समझ में आती जा रही है ना, चाहे एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने पड़े, आपको क्या फ़ायदा? मोहकम मजबूत बुनियादों पर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। भाई आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत सारे कामों को जो जो कर सकता है ना वो शुरू करें। सारे इलाके के बच्चों को, छोटे बच्चों को जो स्कूल गोइंग हैं, उनको जमा कर लें रोज़ाना की बुनियाद पर चंद जवान, और उनसे अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेके ईरान की कहानियाँ, इनकलाब की कहानियाँ, हिज़्बुल्लाह की कहानियाँ। अब क्या इस काम को करने के लिए बहुत बड़ा आलिम चाहिए, बहुत बड़ी शख्सियत चाहिए? कुरान के नाम पर एक आलिम दीन जो है वो बच्चों को जमा करे, फिक्री अहकाम भी बता दिया करे, सीरत अहले बैत भी बता दिया करे, दो घंटे तीन घंटे, बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह से जो किताबें रोज़ाना पढ़ते हैं बच्चे, उसी की मिलती जुलती किताबें माशरे में मौजूद हैं। जो बच्चों को बाकायदा मुतालिया का आदि बनाया जाए, उनकी किताबें बांटी जाएँ, उनके दरमियान क्विज़ के मुकाबले, क्विज़ पहले हुआ करता था, क्विज़ हुआ करता था, इनामात दिए जाते थे, किताबों का इस तरह सिलसिला किया जाए। कोई मानी है इसमें, कोई रुकावट है? अच्छी शख्सियात को तलाश किया जाए, ये आपके पास है, लोगों को आप सुनते रहते हैं, कोशिश करें कि मजमे को चाहे वो कवर करें ना करें, आपको ये पता हो कि आपके इलाके का शिया सुनने उसको बैठ कर सुनने की सलाहियत रखता है। ऐसे आलमदीन ला के मेम्बर बैठाया जाए मुहर्रमों में, इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम है? तो मुश्किल है नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम कि जो बज़ाहिर हम सिर्फ चाहिए होते कि और शुरू करें, आपका टाइम नहीं। जो काम आप समझते हैं कि बहुत जल्द यानी ज़रूरी है, उस काम का इनिशिएटिव आपको खुद, उस काम का आगाज़ आपको खुद करना होगा, अपने घर से करना होगा। माँ बाप का एहतराम देखें, ये उस वक्त आपका एहतराम करेगा बच्चा कि जब वो देखेगा कि आप भी अपने माँ बाप का एहतराम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अपने माँ बाप को जो भी कहूँ, बेटे को मैं कह रहा हूँ देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे तुम्हें तमीज़ से बात करनी है, ये आपके कहे को नहीं मानेगा, मुतमइन हो जाइए। मैं नहीं कह रहा रिवायात है कि बच्चा आपके कहे पर अमल नहीं करता, आपके किए पर अमल करता है। बच्चा कॉपी करता है, बच्चा तकलीद करता है, बच्चे ने जो देखा है बच्चे ने वही
کرنا ہے.
نہیں نہیں, بچے کو جو ہم نے سکھایا ہے بچے نے وہ کرنا ہے, غلط ہے, غلط ہے. تربیت روش ہی نہیں ہے, سنت اللہ کو آپ پلٹ رہے ہیں. سنت اللہ یہ نہیں ہے. پہلے گھر میں والدین آئیڈیل ہیں, اپنے والدین بھائی بہن کو دیکھے گا بچہ, جو آپ میں اچھی صفات ہیں تبھی سے آپ بات کر رہے ہیں, اچھے انداز میں بول رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, قرآن اٹھا رہے ہیں, نجم نامہ دیکھ رہے ہیں, ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے, بچہ کاپی کرے گا. نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, بچہ ہمارا سب کچھ کرے گا. نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. تو میں کہہ رہا ہوں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں کہ جو آپ ان شاء اللہ علاقے کے اندر شروع کریں تو وہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا, بہت بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹارٹ ہمیں لینا ہوگا, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں اسٹارٹ لینا ہوگا. انتظار کرتے رہے اوپر سے کچھ آئے گا, نہیں آئے گا. رہنمائی ہو چکی ہے, یہ نہیں کہ رہنمائی نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے, محکم اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. ان شاء اللہ اہل بیت علیہ السلام خدا آپ کی مدد کرے گا, اہل بیت آپ کی مدد کریں گے. آپ ان کے راستے میں قدم بڑھا رہے ہیں, ایک قدم بڑھا کے دیکھیں نا, خود خدا 10 قدم آگے آ جاتا ہے, پھر کہتا ہے 100 قدم آگے آ جاتا ہوں, اٹھاؤ تو قدم میری راہ میں. تو ان شاء اللہ حوصلہ ہمت کریں. دیکھیں ایک بچے کو اسکول میں داخلہ کرانا ہوتا ہے, 500 آدمی سے پوچھتے ہیں, آپ چلیں زیادہ ہو گیا, 50 آدمی سے پوچھتے ہیں, بچہ میرا 2.5 سال کا ہو گیا, 3 سال کا, کہاں لے کے جاؤں, کتنا پوچھتے ہیں. آپ عالم دین کے بارے میں پوچھے کبھی آپ نے, جس کو آپ ممبر بٹھا رہے ہیں کبھی پوچھا آپ نے اس کے بارے میں, کتاب کون سی پڑھانی چاہیے کبھی آپ نے پوچھا کبھی, اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے, ویلیو نہیں دیتے. مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے, مائنڈ سیٹ کی تبدیلی بہت ضروری ہے, جو ان شاء اللہ جیسے آئے گی آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے. بہت شکریہ آپ سب کی زحمتوں کا, معذرت آپ نے جس توجہ سنی ہے, یہ واقعی قابل تحسین ہے. آخری میں ساری دعاؤں کا ایک مجموعہ, ایک دعا کہ اگر ہم چاہتے ہیں سارے مسائل حل ہوں انشاءاللہ, جو کہ آپ کے دلوں میں جائز خواہشات بھی ہیں, جن کی دعائیں مانگی جانی چاہیے, مشکلات ہیں, بیماریاں ہیں, شادیوں کا ایشو ہے, جابس کے ایشو ہیں, انشاءاللہ ایک بڑی دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ قبول ہو جائے تو ہماری ساری چھوٹی دعائیں قبول ہو جائیں گی, اور وہ یہ ہے کہ خدا جلد از جلد اپنے امام کا ظہور فرمائے. بہت شکریہ. ایک